مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کی آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، یعنی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یا ایک اور جگہ پہ علامہ فرماتے ہیں، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اس لیے جن کی امید جوان ہو اور جن کی نگاہ آسمانوں میں ہو اور آئندہ کی سوچ اور فکر کرتا ہو، تو ایسے ہی لوگ اس بات کے لائق ہیں کہ ان سے یوں اظہار عقیدت کیا جائے۔ یعنی علامہ اقبال جوانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، چونکہ ان سے انہیں امید تھی، چونکہ ان سے انہیں آئندہ کی تعمیر کے توقعات اور ان سے ان کو اس بات کی توقع تھی کہ وہ مستقبل میں دین اسلام کے لیے اور اپنی سرزمین کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیں گے۔ تو علامہ جوانوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ سامعین، ترقی کی منزلیں طے کرنا، دنیا میں دوسری بڑی بڑی ملتوں کے مقابلے میں اپنے وجود کو ثابت کرنا، امن و رفاہ کی زندگی گزارنا، آزادی کی عظیم نعمتوں سے مستفید ہونا، ظلم و ستم کی بساط لپیٹ کر عدالت کی کرسی لگانا، کسی قوم کو کب نصیب ہو سکتا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں، یہ مقام، یہ مرحلہ، یہ درجہ کب نصیب ہوتا ہے؟ علامہ کہتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ انسان محکوم و مظلوم اور غلام اس وقت بنتا ہے جب اسے اپنی کوئی طاقت نظر نہ آئے، لیکن یہی قومیں جو محکومیوں غلامی کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، جب آزادی کی قدر کو جان لیتی ہیں، کوئی ان کو لمبی نیند سے جگا کر آزادی کا درس دیتا ہے، تو آزادی کا درس دینے والوں کی باتوں سے گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو، گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو، تھر تھراتا ہے جہاں نے چار سو و رنگ بو، ضربت پے ہم سے ہو جاتا ہے آخر پاش پاش، ضربت پے ہم سے ہو جاتا ہے آخر پاش پاش، حاکمیت کا بت سنگین دلو آئینہ رو۔ علامہ اقبال آزادی کی ایک ایسی قسم کی بات کرتے ہیں جو ہمارے ذہن میں موجود آزادی کے مفہوم سے کہیں بالاتر ہے۔ اقبال کی نگاہ میں آزادی ایک مقدس شے ہے، وہ آزادی کو جسم اور فکر تک محدود نہیں کر سمجھتے، ان کی نظر میں اصل آزادی کیا ہے؟ ایک شعر میں کہتے ہیں کہ ہر کے پیمان بہول موجود بس، ہر کے پیمان بہول موجود بس، گردنش از بند ہر معبود رس۔ یعنی جس شخص نے بھی خداوند عالم کی بندگی کا عہد و پیمان کیا، ہر کے پیمان بہول موجود بس، اس کی گردن پر ہر قسم کے ناخداؤں کی قید و بند سے آزادی مل جاتی ہے، گردنش از بند ہر معبود رس۔ سامعین، آج کا ماحول کچھ ایسا ہوا ہے کہ آزادی کے نام پر غلامی دی جاتی ہے، اور آزادی کے نام پر جو شخص جس غلامی کو بھی اختیار کرنا چاہے تو کر لیتا ہے، یعنی آج غلامی قبول کرنے کی گویا مکمل آزادی ہے۔ لیکن علامہ کیا کہتے ہیں, ہر ہے کسی کی یہ جرت کے مسلمان کو ٹوکے, ہے کس کی یہ جرت کے مسلمان کو ٹوکے, ہے کس کی یہ جرت کے مسلمان کو ٹوکے, حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد, چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدے پارس, چاہے تو کرے اس میں فرنگی سنم آباد, قرآن کو بازیچے تاویل بنا کر چاہے تو خود ایک تازہ شریعت کرے ایجاد, ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا. علامہ اقبال اپنے دور کے ماحول کو یوں بیان کرتے ہیں, ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا, اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد. اب سوال یہ رہا کہ آزادی حاصل کس طرح کی جائے. آزادی گھر میں بیٹھے تو حاصل نہیں ہوگی, سوئی قوم کبھی آزادی نہیں پا سکتی. آزادی غلامی کے نشے میں مس قوم بھی نہیں پا سکتی, بلکہ آزادی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اس فارمولے پر عمل کیا جائے. وہ فارمولہ کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں, نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری, نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ فقر خان کاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری, کہ فقر خان کاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری, تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی, تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی, یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. آزادی عروج کا ایک سبب ہونا تو معلوم ہوا, لیکن خود آزادی کس چیز میں مضمر ہے؟ علامہ نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا. علامہ فرماتے ہیں, سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات, سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات, خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے, خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا سراغ, خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ, خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ. سامعین, جو خودی انسان کو غلامی سے نجات, عمر جاویداں کا سراغ اور زندگی کا دیا عطا کرے وہ خودی ہے. اور علامہ کی نگاہ میں وہ خودی کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں, یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے. خودی کیا ہے؟ راز درون حیات. خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات. خودی جلوے بد مست و خلوت پسند, خودی جلوے بد مست و خلوت پسند, سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند, خودی جلوے بد مست و خلوت پسند, سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند, اندھیرے اجالے میں تابناک, اندھیرے اجالے میں تابناک, منو تو میں پیدا منو تو سے پاک. کیا خوبصورت, اندھیرے اجالے میں تابناک, منو تو میں پیدا منو تو سے پاک, ازل اس کے پیچھے ابد سامنے, نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے, زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی ستم اس کی موجوں کی سہتی ہوئی, سبک اس کے ہاتھوں میں سنگے گراں, پہاڑ اس کی ضربوں سے رہ گئے رواں, سفر اس کا انجام و آغاز ہے, یہی اس کی تقویم کا راز ہے. سامعین, اب چلتے ہیں نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے سنتے ہیں, جس کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام اسلام کی معرفت. Thank you.
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 دی 30 جمادی الثانی اور 1 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ دی 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے شاہی گماشتوں کے ہاتھوں کرمانشاہ، مشہد مقدس اور قزوین میں انقلابی عوام کے قتل کے المناک واقعات پر بیان جاری کیا۔ اسی روز شاہی حکومت کے آخری وزیر اعظم شاپور بختیار نے لوگوں کے غم و غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خفیہ پولیس ساواک کے سیاسی شعبے کو ختم کرنے اور اخبارات و جرائد کو آزادی دینے، نیز ملکہ برطانیہ کے قریب الوقوع دورہ ایران کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک دن پہلے ہی اپنے ایک بیان میں شاپور بختیار کے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالے جانے کی خبر پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس اقدام کو امریکی سازش سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ امریکہ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ شاہ کا سقوط حتمی ہے، لہذا وہ نئی نئی چالیں چل رہا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بختیار کی حکومت غیر آئینی ہے اور ایرانی عوام کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے عوام نے جس طرح ماشاء اللہ کی مخالفت کی ہے، اسی طرح بختیار کی کٹپتلی حکومت کے مقابلے میں بھی ڈٹے رہیں گے۔ January 1808 کو برطانیہ میں غلامی پر پابندی کا قانون پاس ہوا اور اس طرح بردہ فروشی یا غلاموں کی تجارت کے خلاف جنگ میں سب سے پہلی کامیابی حاصل ہوئی۔ امریکہ اس زمانے میں بردہ فروشی کا اہم مرکز تھا اور وہاں سیاہ فام غلاموں کے ساتھ نہایت ہی غیر انسانی اور وحشیانہ سلوک ہوتا تھا۔ January 1864 کو گورنمنٹ کالج لاہور کا افتتاح ہوا اور اس کے صرف چند ماہ کے بعد یعنی 15 اپریل 1864 کو اس کالج کے قیام کی سپریم گورنمنٹ نے توثیق کی۔ نیز اسی برس اس کا الحاق کلکتہ یونیورسٹی سے کر دیا گیا۔ پہلے سال کالج کے طالب علموں کی تعداد صرف 9 تھی، جو بعد میں بڑھ کر 45 ہو گئی۔ ابتدا میں تمام طالب علموں کو 10 سے 15 روپے تک ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا تھا۔ اس کالج سے وابستہ افراد میں علامہ اقبال اور پطرس بخاری کا نام قابل ذکر ہے۔ پطرس بخاری قیام پاکستان کے بعد اسی کالج کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ January 1956 کو سوڈان، مصر اور برطانیہ کے تسلط سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور یہ دن اس ملک کا قومی دن قرار پایا۔ 1924 سے 1936 کے دوران بڑی حد تک سوڈان کے انتظامی امور صرف برطانیہ کے ہاتھ میں تھے۔ 20ویں صدی کے نصف دوم کے آغاز میں ہی سوڈان کی خود مختاری کی آواز بلند ہوئی اور بالآخر 1956 میں مصر اور برطانوی سامراج نے سوڈان کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ 2011 میں سوڈان کے عیسائی آبادی والے حصے کو الگ کر کے جنوبی سوڈان کے نام سے ایک الگ ملک بنا دیا گیا۔ سوڈان بر اعظم افریقہ کے شمال مشرقی حصے میں 18,86,068 کلومیٹر مربع علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ یکم جنوری سن 1959 عیسوی کو کیوبا کا انقلاب کامیاب ہوا اور کیوبا کے ڈکٹیٹر جنرل بیٹسٹا کے فرار کے بعد ملک سے دوسرے تمام امریکی ایجنٹوں کا صفایا ہو گیا۔ اس انقلاب کے قائد فیڈل کاسٹرو اس وقت صرف 30 سال کے تھے، جنہوں نے قانون کے شعبے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ فیڈل کاسٹرو کی قیادت میں چھاپا مار تحریک اور سن 1959 میں اس کی کامیابی نے امریکہ کو سخت مشکلات سے دوچار کر دیا تھا، اس لیے امریکہ نے کاسٹرو حکومت کے خلاف بڑی ہی دشمنانہ اور تشدد آمیز پالیسی اپنائی۔ بالآخر جنوری سن 1961 عیسوی میں امریکہ کی طرف سے دونوں ملکوں کے تعلقات بالکل منقطع ہو گئے۔ البتہ اگست سن 2015 میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے دورے کیوبا کے بعد دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات بحال ہو گئے۔ یکم جنوری سن 1993 عیسوی کو ماسٹریخت معاہدے پر عمل درآمد ہوا، جس کے تحت یورپ کے 12 ملکوں کے درمیان اقتصادی اور اس سے زیادہ اہم سیاسی لحاظ سے سرحدیں ختم کر دی گئیں۔ اس سے پہلے 10 دسمبر سن 1991 کو یورپ کی اقتصادی برادری کے رکن 12 ممالک کے سربراہوں نے جنوبی ہالینڈ کے تاریخی شہر ماسٹریخت میں متحدہ یورپ کے معاہدے پر دستخط کر دیے تھے۔ ماسٹریخت معاہدے کی ایک شق میں، جو شنگن معاہدے کے نام سے مشہور ہے، رکن ملکوں کے رہنے والوں کو بغیر ویزے کے سفر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس وقت برطانیہ، جرمنی، بیلجیم، لگزمبرگ، فرانس، ہالینڈ، اسپین، پرتگال، اٹلی، یونان، ڈنمارک اور آئرلینڈ اس معاہدے کے رکن تھے۔ یکم جنوری کو نیا عیسوی سال منایا جاتا ہے۔ عام طور سے جن ممالک میں عیسوی کیلنڈر رائج ہے، وہاں 1 جنوری کو نئے سال کی تقریبات منائی جاتی ہیں۔ تقریباً 700 میں نوما پامپلیس بادشاہ کے دور سے رومی کیلنڈر جنوری سے دسمبر تک ہوتا ہے۔ بنابراہ سال کی آخری رات یعنی 31 دسمبر کی رات کو دنیا کے بہت سے ممالک میں نئے سال کی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے لوگ تقریبات میں شرکت کرتے ہیں اور 31 دسمبر کی آدھی رات کو نئے سال کا جشن مناتے ہیں۔ نئے عیسوی سال کا جشن صرف عیسائی ممالک میں نہیں منایا جاتا، بلکہ غیر عیسائی ممالک میں بھی یہ جشن منایا جاتا ہے۔ عیسائی آداب و رسوم میں نیا سال ہفتم کرسمس یعنی کرسمس کے 7ویں دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ اور یکم جنوری فلسطین کا قومی دن ہے۔ فلسطین دنیا کا ایک قدیم ترین رہائشی علاقہ شمار ہوتا ہے۔ فلسطین کا رقبہ تقریباً 6,263 مربع کلومیٹر ہے، اور اس کا بڑا حصہ اس وقت غاصب اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اس کا دارالحکومت بیت المقدس ہے، اور رام اللہ اور غزہ شہر عارضی انتظامی مراکز ہیں، اور خان یونس اور نابلس فلسطین کے اہم شہروں میں شامل ہیں۔ فلسطین کے لوگوں کی زبان عربی ہے، اور 87% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے۔ سن 1517 عیسوی سے پہلی جنگ عظیم تک فلسطین کا انتظام و انسلام عثمانی حکومت کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے بعد اس ملک کا انتظام برطانیہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ 19ویں صدی کے اواخر سے صہیونی تحریک میں شدت آنے اور فلسطین کی طرف یہودیوں کی مہاجرت کی وسیع لہر کی وجہ سے وہاں یہودیوں کی آبادی میں اضافہ ہو گیا۔ عربوں اور سہنیوں کے درمیان اختلافات اور جھڑپوں میں شدت آنے کے بعد اقوام متحدہ میں ایک منصوبہ پاس ہوا جس کی روح سے فلسطین یہودی اور عرب دو علاقوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسی منصوبے کے مطابق فلسطینی سرزمین کے کل رقبے کا 56% سے زیادہ حصہ یہودیوں کو اور باقی حصہ عربوں کو دے دیا گیا۔ سن 1948 میں فلسطین سے برطانوی فوج کے انخلا کے بعد سرزمین فلسطین پر غاصب اور غیر قانونی اسرائیلی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں تقریباً 80% علاقے پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد غزہ کا انتظام مصر اور غرب اردن کا انتظام اردن کے ہاتھ میں دے دیا گیا، لیکن سن 1967 میں ان علاقوں پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ 1 جنوری 1965 میں غاصب اسرائیل کے خلاف مسلحانہ جدوجہد کے آغاز کی مناسبت سے 1 جنوری کو فلسطین کے قومی دن کا نام دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
اسلام کی معرفت۔
محترم سامعین، خدمت میں پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ہم آج کے اس پروگرام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکومتی نظام کے بعض اساسی اور بنیادی معیارات اور آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ سامن، جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کو تاریخ اسلام کے آغاز کے عنوان سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے اسلام کے فروغ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا 3rd سالہ دور مکہ مکرمہ میں گزرا، اور رسالت نبوی کے دوسرے دور کا آغاز مدینہ میں ہوا۔ مدینے میں رسالت کے دور کی مدت 10 سال تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مدینہ کو دینی، معاشرتی اور سیاسی مرکز قرار دیا، اور دین اسلام کو شہر مدینہ سے ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ دینی حکومت کے قیام کے راستے میں پیغمبر اکرم کا ایک اہم اقدام یہ تھا کہ آپ نے مسلمانوں کو شہر مدینہ میں جمع اور اکٹھا کیا تاکہ ثقافتی اور سماجی حوالے سے نیا تشخص وجود میں لائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شرک و بت پرستی کے خلاف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدوجہد اور یکتا پرستی کے نظریے کی ترویج کے لیے ایک ایسے معاشرے کی ضرورت تھی جو واحد تشخص کا حامل ہو۔ پیغمبر اکرم نے عقیدہ توحید کی بنیاد پر اس تشخص کو عملی شکل دی، لہذا معاشرے اور اس حکومت میں کہ رسول اکرم نے جس کی بنیاد رکھی تھی، اس میں خداوند کریم کی وحدانیت پر ایمان اور معنویت اہم ترین اور بنیادی ترین معیار تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعلان کے ساتھ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس بات کا اقرار کرو کہ کوئی خدا نہیں ہے جز خدا یکتا، تاکہ نجات پا جاؤ۔ انسان کی کامرانی اور رہائی کو صرف خدا بے مثل و یکتا کی معرفت اور اس کی یکتائی اور وحدانیت کے اقرار سے مشروط قرار دیا۔ پیغمبر اکرم نے ایسے ماحول میں جس پر جہالت اور بیہودہ آداب و رسوم کی حکمرانی تھی، نظریہ توحید پر مبنی ایک نئے حکومتی نظام کی بنیاد رکھی۔ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظام حکومت کی بنیاد رکھی، اس میں حقیقی حاکمیت و حکمرانی خداوند متعال کی ہے، یعنی حکمرانی اور قانون خداوند عالم کی جانب سے ہے اور وہی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ البتہ خدا نے اپنے قوانین و ضوابط کے نفاذ اور ان پر عمل درآمد کرانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی معصوم اور خطاؤں اور گناہوں سے پاک ہستی کا انتخاب کیا۔ اس توحیدی نظام میں انسان کے لیے انسانوں اور جمادات یعنی پتھروں کی عبادت و پرستش سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ عبادت و بندگی صرف خدا واحد و یکتا سے مختص ہے۔ اس طرح معلوم ہوا کہ پیغمبر اکرم کے توحیدی معاشرے میں ہدف و مقصد عشق الہی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے عبارت تھا، ایسا ایمان جو عوام کے دل سے ابھرا اور ان کے صحیح سمت حرکت کرنے کا محرک بنا۔ رسول اکرم کے نظام حکومت کے معیارات میں سے ایک عدل و انصاف پر آپ کی خاص توجہ تھی۔ عدل و انصاف عالم ہستی کی ضروریات میں شامل ہے اور الہی قوانین و ضوابط عدل و انصاف کی بنیاد پر وضع کیے گئے ہیں۔ انسان اجتماعی عدل و انصاف کی برقراری کے بغیر کامرانی کی منزل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اجتماعی عدل کے بغیر انسانی معاشروں اور سیاسی طاقتوں کو اپنی منمانی کے ساتھ ساتھ ہلاکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عدل و انصاف کا قیام اور عوام پر ظلم و جور کی روک تھام بھی رسول اکرم کی حکومت اور سیاسی نظام کے اہداف میں شامل تھی۔ آپ نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس طرح کی بد دعا اور باب اجابت الہی کے درمیان کوئی پردہ اور رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ رسول اکرم نے اسی طرح مظلوموں کو ظالموں کے ظلم و جور کے خلاف خاموشی اختیار کرنے سے نہیں فرمائی۔ قرآن کریم نے بھی عدل انصاف کے اصول کا خیال رکھنے پر تاکید کی ہے اور بہت سی آیتوں میں تمام انسانوں کو نفاذ عدل کی رغبت دلائی ہے۔ پیغمبر اکرم اپنے دور کے معاشرے میں عدل انصاف کے نفاذ میں ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ عہد پیغمبر کے اسلامی معاشرے میں سب برابر اور ایک دوسرے کے بھائی تھے، اور کسی شخص کو بھی دوسرے شخص پر فضیلت و برتری حاصل نہیں تھی مگر صرف تقوی کے لحاظ سے۔ رسول اکرم دولت و ثروت اور جاہ و منصب و اقتدار کو فضیلت و برتری کا معیار نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نہ کسی غریب و بےکس کو اس کی غربت اور بےکسی کے سبب حقیر سمجھتے تھے اور نہ کسی امیر و ثروت مند کو اس کی دولت و ثروت کے باعث صاحب عزت و عظمت سمجھتے تھے، بلکہ آپ اس بارے میں فرماتے ہیں، وہ شخص کے جس کے پاس اگر کوئی ثروت مند آ جائے اور وہ اس کی دولت اور دنیا سے بہرہ مند ہونے کی غرض سے اس کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آئے تو گویا وہ اپنے دو تہائی دین سے محروم ہو گیا ہے۔ اسی عدل کی بنیاد پر نسل پرستی، قوم پرستی اور نسلی امتیازات کی ممانعت پیغمبر اکرم کے اجتماعی اور حکومتی نظام کے ضوابط میں شامل تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نئے تشکیل کردہ نظام میں قومی تعصبات اور نسل پرستی کا مقابلہ کیا اور فضیلت و برتری کا معیار تقوی اور رستگاری کو قرار دیا۔ آپ نے نسلی تعصبات کی نفی کرتے ہوئے بلال حبشی کو، جو ایک سیاہ فام تھے، اپنا خصوصی مؤذن بنا دیا، اور سلمان فارسی کو، جو ایرانی تھے، ان کی قدردانی کی۔ رسول اکرم نے اپنی اس روش سے اس وقت کے معاشرے پر مسلط نسلی امتیازات کا عملی طور پر مقابلہ کیا اور نسلی امتیازات کے بجائے الہی اقدار کو اجتماعی مقام و منصب کا معیار قرار دیا۔ رسول اکرم کے نئے تشکیل کردہ اجتماعی نظام حکومت میں دوسرا معیار علم و معرفت تھا۔ سب سے پہلے جو آیات پیغمبر اکرم پر نازل ہوئیں ان میں پڑھنے پر زور دیا گیا ہے اور قلم و علم کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ آیات اسلام میں علم و دانائی کے اعلیٰ مقام و منزلت کو ظاہر کرتی ہیں۔ رسول خدا نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی اس میں لوگوں کی فضیلت و عظمت کا معیار علم، عقل و دانائی کا حامل ہونا تھا۔ در حقیقت بنیادی طور پر سیاسی اور سماجی ثقافتوں اور نظاموں کی ترقی و پیش رفت کے اسباب میں سے ایک علم و فہم ہے۔ جیسا کہ ٹھوس تاریخی ثبوت و شواہد کے مطابق مسیحیت میں بعض بیہودہ اور غیر واقعی اور غیر علمی افکار و نظریات کی شمولیت اور عیسائیت کا اپنے اصلی راستے سے ہٹ جانا کلیسا کی ساکھ کمزور ہونے کا باعث بنا ہے۔ علم و دانش سے قرون وسطی کے کلیسا کی مخالفت اور اس بارے میں کلیسا کا غیر منطقی رویہ اور ناروا سلوک مغربی دنیا میں سیاست سے دین کی جدائی کا نظریہ پھیلنے کی راہ ہموار کرنے کا باعث بنا ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم نے اقوام عالم کے سامنے جو اجتماعی نظام اور دائمی تمدن پیش کیا وہ نہ صرف علمی اور عقلی باتوں کا مخالف نہیں ہے بلکہ وہ انسانوں کو ہمیشہ حصول علم اور تدبر و تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہی رجحان تھا جس نے اسلام کو مختلف علوم کے عظیم مفکرین اور دانشوروں کا علمی گہوارہ اور مرکز بنا دیا۔ اس طرح رسول اکرم کا نظام توحید جو عالمی رجحان کے پیش نظر قائم کیا گیا، اس کے بنیادی اور حقیقی معیارات میں توانائی، تقوی اور عدل و انصاف، انسان کی برتری اور فضیلت شامل ہیں۔ رسول اکرم کے حکومتی نظام کے دیگر اہم معیارات میں سے ایک امت اسلامیہ کے اتحاد سے عبارت تھا۔ جیسا کہ ہم آپ عزیز سامعین خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مختلف گروہوں سے معاہدے کیے۔ میثاق مدینہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ میں موجود گروہوں اور قبائل کے درمیان ہونے والا پہلا اور اہم ترین معاہدہ تھا۔ قومی اور دینی اتحاد کی برقراری کے لیے بہترین طریقہ کار تھا، کیونکہ متحارب قبائل کے درمیان برقرار ہونے والے اتحاد نے سیاسی اور حکومتی اتحاد کی برقراری کی راہ ہموار کر دی۔ مہاجرین و انصار کے درمیان معاہدہ بھی مسلمانوں کے درمیان وحدت و اتحاد کے حوالے سے رسول اکرم کا ایک اہم اقدام شمار ہوتا تھا۔ قومی تعصبات کی نفی اور خدائے واحد و یکتا پر ایمان کی بنیاد پر اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنے پر مبنی اقدام بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد کے محور پر اجتماعی رابطے کی برقراری کے لیے رسول خدا کی کوششوں کا غماز ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارہ قائم کر کے مسلمانوں کو بہت سے ممکنہ خطروں سے محفوظ کر دیا۔ مسلمانوں کے درمیان معاشرتی اور الفت و مہربانی کے بندھن اور امن و آشتی کی برقراری ان مسائل میں شامل ہے جن پر پیغمبر اسلام مختلف مراحل میں خصوصی توجہ دیتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی صاحبان ایمان کے درمیان اعلیٰ ترین ممکنہ سطح پر مہربانی کے بندھن اور رشتے یعنی بھائی چارے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بلا شبہ قہر و غصہ، کینہ و حسد اور عناد و دشمنی افراد کے نفس و روح کے لیے نقصان دہ ہے اور انہیں فعالیت اور تخلیقی کاموں سے روکنے کا باعث ہے۔ چنانچہ بد مزاج، غصہ ور اور کینہ پرور افراد سے تعمیری اور جدت پسندی پر مبنی افکار اور امور کی انجام دہی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اختلاف، دشمنی اور بدگمانی اجتماعی زندگی کا لطف اور رونق و خوشی تباہ کرنے کا باعث ہیں۔ اس بارے میں اپنی ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا ہم تمہیں ایک ایسے عمل سے آگاہ کریں کہ جو روزہ، نماز اور صدقے سے بھی برتر اور افضل ہے؟ وہ عمل لوگوں کے درمیان اصلاح ہے۔ یقیناً انسانوں کے درمیان فساد اور برائی ہلاکت کا باعث ہے۔ رسول اکرم کے حکومتی نظام کے دیگر اہداف و معیارات میں سے ایک اخلاقی اقدار ان کو رواج دینا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقی قدروں کے احیاء کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار کے حامل افراد کی بھی قدردانی اور ان کا احترام فرماتے تھے۔ آپ کو جس شخص میں بھی اخلاقی صفات نظر آتی تھیں ان کو سراہتے تھے، حتیٰ اگر وہ شخص کسی اور دین کا پیرو ہوتا پھر بھی اخلاقی قدروں کے سبب اس کا احترام کرتے تھے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ماہ رجب کا چاند نمودار ہو گیا اور کل پہلی رجب ولایت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ اس مناسبت سے، شب ولایت امام باقر کی مناسبت سے، آپ کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ حرم کے دفاع میں شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، استقامتی محاذ کی کامیابی یقینی ہے۔ شہید سلیمانی کو رہبر انقلاب اسلامی کا شاندار خراج عقیدت۔ نئے سال کے آغاز پر بھی غزہ پر صہیونی فوج کی بمباری، آگ و بارود کے حملے میں مزید فلسطینی شہید اور زخمی۔ کرم امن معاہدہ طے پا گیا، فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اور پارا چنار کے انسانی بحران کے خلاف کراچی سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں احتجاجی دھرنے جاری۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہید راہ قدس جنرل قاسم سلیمانی کی پانچویں برسی پر شہید اور دیگر شہداء کے اہل خانہ سے خطاب میں علاقے اور دنیا کی موجودہ صورتحال پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ حرم کے دفاع میں شہداء کا جو خون بہا ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا، اور کامیابی یقینی طور پر استقامتی محاذ کی ہوگی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے سردار محاذ استقامت جنرل شہید قاسم سلیمانی کی پانچویں برسی کی مناسبت سے ان کے اہل خانہ اور شہداء حادثہ کرمان کے لواحقین سے خطاب میں فرمایا کہ شہید سلیمانی کا اصل مقصد استقامتی محاذ کو زندہ رکھنا اور اتباط کی حفاظت کرنا تھا۔ آپ نے شہید سلیمانی کو شرف و صداقت کی حامل ایک شخصیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ ان کی ایک دائمی اسٹریٹجی تھی، وہ استقامتی محاذ کا احیاء تھا، جس کا مطلب ہر ملک کی توانائیوں اور وہاں کی نوجوان نسل کو میدان میں لانا اور ان کی مدد کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ شہید سلیمانی کے نزدیک تمام مقدس مقامات، بالخصوص عالم اسلام کے عظیم المرتبت حرم مسجد اقصی کا دفاع ایک بنیادی حیثیت رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فلسطینیوں نے انہیں شہید القدس کا نام دیا، اور وہ حتی ایران کو بھی ایک حرم سے تعبیر کرتے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ان لوگوں کے جواب میں جو یہ تصور کرتے ہیں کہ علاقے کی موجودہ حالات نے پاسبان حرم شہیدوں کے خون پر پانی پھیر دیا، فرمایا کہ اگر شہید جا کر جنگ نہ کرتے تو آج کربلا اور نجف اور زینبیہ کے مقدس مقامات کا نام و نشان نہ ہوتا۔ آپ نے اس بات پر زور دیا کہ راہ خدا میں بہنے والا خون رائے گا نہیں جاتا، اور ممکن ہے کہ بسا اوقات کامیابی حاصل نہ ہو، مگر راہ حق میں جہاد کرنے والے شہیدوں کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج جو بظاہر خود کو کامیاب سمجھتے ہوئے دندناتے پھر رہے ہیں وہ مومنین کے پیروں تلے کچل دیے جائیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے شام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ملک اس کے عوام کا ہے، اور جو لوگ آج شام پر دست درازی کر رہے ہیں ایک دن شام کے باغیرت عوام کے سامنے پسپا ہو جائیں گے۔ آپ نے لبنان اور یمن کو مزاحمت و استقامت کا استعارہ قرار دیتے ہوئے ان کی حتمی کامیابی کی نوید سنائی۔ غاصب سینی حکومت کی جارح فوج نے نیا سال شروع ہونے پر بھی شمالی غزہ پٹی سے لے کر جنوبی غزہ پٹی تک نہتے فلسطینیوں پر گولہ باری اور بمباری کی۔ سن 2025 کے آغاز پر بھی غزہ پٹی میں مسلسل قتل عام اور فلسطینیوں کی شہادت کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ اس علاقے میں سخت سردی نے صورتحال کو بد سے بدتر بنا دیا ہے۔ میڈیا ذرائع نے غزہ پٹی میں سینی حکومت کے جرائم کے نتیجے میں مزید 17 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ سینی فوج کے یہ جارحانہ حملے جبالیہ البریج کیمپ پر ہوئے ہیں۔ دوسری جانب تحریک حماس کے فوجی بازو شہید الدین قسام بریگیڈ نے نتیفوت سینی کالونی کو میزائلی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ ایسی حالت میں جب غزہ پر مسلسل بمباری اور اس کے نتیجے میں بعض افراد کی شہادت اور سخت سردی نے پناہ گزینوں کی حالت اظہار اور مصائب و مشکلات میں سخت اضافہ کر دیا ہے۔ غزہ جنگ 453 دن میں داخل ہو گئی ہے کہ سینی فوج غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک تقریباً 154,000 افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین، بچے، میڈیکل عملے کے افراد اور صحافی شامل ہیں۔ غزہ مذاکرات اور قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں اسرائیل کی رخنہ اندازیوں اور خلاف ورزیوں کے باعث نئے سال میں بھی آئندہ کچھ دنوں تک جنگ بند ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ صحاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ نیا سال شروع ہونے اور غزہ جنگ کے 453 روز بھی مرکزی اور شمالی غزہ پٹی کے البریج اور جبالیہ کیمپ پر سہنی حکومت کے حملوں میں 17 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ یمنی فورسز تل ابیب سمیت مختلف مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہے، جس سے ان علاقوں میں خوف و ہراس کا ماحول پایا جاتا ہے۔ یمنی فورسز نے بدھ کو بھی میزائل سے تل ابیب کو نشانہ بنایا۔ سہنی فوج نے بتایا ہے کہ یمن سے داغے گئے میزائل کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے ہیں۔ مقامی ذرائع نے کہا ہے کہ خطرے کے سائرن بجنے پر پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے ہوئے 20 سینی زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف یمن سے میزائل داغے جانے کے بعد بن گوریون ایئرپورٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یمن کے مسلح افواج نے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی مزاحمت اور مجاہدوں کی حمایت غزہ پٹی میں فلسطینیوں پر سہنی حکومت کے مظالم اور ہمارے ملک کے خلاف سہنی حکومت کے جارحیت کے جواب میں فتح مؤود و جہاد مقدس عنوان سے جاری جنگ کے تحت ہمارے ڈرون یونٹ نے پہلے آپریشن میں یافا ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطین کے اسقلان میں واقع ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا، اور یہ آپریشن کامیاب رہا۔ غرب اردن کے الخلیل بلدیہ نے حرم ابراہیمی کے صحن میں کھدائی کی بابت انتباہ دیا ہے۔ جنوبی غرب اردن کے الخلیل بلدیہ نے ایک بیان جاری کر کے حرم ابراہیمی کے صحن میں اسرائیل کی جانب سے گڈھے کھودے جانے پر انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدامات غاصب سینی حکومت کی جانب سے اس علاقے کی بلدیہ کے اختیارات سلب کرنے، اس مقدس مقام کو اپنے کنٹرول میں لینے اور اسے یہودی رنگ دینے کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سینی حکومت کی اقدامات حرم ابراہیمی کی تاریخی و مذہبی ڈھانچے اور اس کے اطراف کے علاقے کے لیے، کہ جو فلسطین کے ثقافتی ورثے کا ناقابل جدائی حصہ ہے، ایک سنگین خطرہ شمار ہوتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے 2025 میں فلسطین اور دیگر مظلوم قوموں کی کامیابی کی آرزو کرتے ہوئے 2024 میں فلسطین اور غزہ کے خلاف اسرائیل کے اقدامات کو بدترین جرائم سے تعبیر کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے نئے عیسوی سال کی آمد کی مناسبت سے اپنے پیغام میں امید ظاہر کی ہے کہ نئے سال میں دنیا کی اقتصادی، سیاسی اور سیکورٹی صورتحال بہتر ہوگی اور قوموں کو امن و سکون نصیب ہوگا۔ کرم امن معاہدہ طے پا گیا ہے، فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں کرم میں امن کے لیے جاری جرگہ ختم ہو گیا اور دونوں فریقین نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں گرین جرگہ ختم ہو گیا، معاہدے پر دونوں فریقین کی جانب سے دستخط کر دیے گئے ہیں۔ معاہدے کے تحت دونوں فریقین قیام امن کے لیے حکومت و انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ایم ڈبلیو ایم خیبر پختونخوا کے صوبائی رہنما شبیر ساجدی نے کہا ہے کہ کرم میں امن و امان کے لیے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرم میں دونوں فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے، فیصلہ کیا گیا کہ سیز فائر ہوگا، گھروں میں بغیر لائسنس کے اسلحہ نہیں رکھا جائے گا۔ جرگہ رکن ملک ثواب خان کا کہنا تھا کہ دونوں فریقین کی جانب سے 45-45 افراد نے دستخط کیے، فریقین 14 نکات پر مشتمل معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جرگہ 3 ہفتوں سے کوہاٹ میں جاری تھا۔ جرگہ ارکان نے کمشنر کوہاٹ کی نگرانی میں معاہدے پر دستخط کیے۔ کراچی میں پولیس کریک ڈاؤن کے باوجود کئی مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین کی اپیل پر پارا چنار کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں جیسے لاہور، ملتان، گلگل بلتستان، کوئٹہ اور خود پارا چنار کی طرح کراچی کے مختلف مقامات پر 7 روز سے دیے جانے والے پرامن دھرنوں پر پولیس کی لاٹھی چارج اور شیلنگ کے باوجود دھرنے جاری ہیں۔ کراچی کے علاقے نمائش چورنگی اور رضویہ پر پارا چنار کی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے دیے جانے والے دھرنے کے دوران صورتحال کل اس وقت بگڑ گئی تھی جب پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور شیلنگ کی، مظاہرین کے کیمپ اکھاڑ دیے اور کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا اور مظاہرین آنسو گیس اور لاٹھی چارج سے بچنے کے لیے اپنا دفاع کرنے پر مجبور ہوئے اور پولیس پر پتھراؤ کیا۔ نمائش چورنگی پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے علامہ حسن ظفر نقوی نے کراچی میں دھرنوں کو مزید منظم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ پوری قوم سے دھرنے پھر سے منظم کرنے کی اپیل ہے، اب پورے سندھ میں دھرنوں کی کال دے رہا ہوں۔ دوسری جانب سربراہ مجلس وحدت مسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کہا ہے کہ کرم کا راستہ کھول دیا گیا تو ہم بھی دھرنے ختم کر دیں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کہا کہ ہمارے دھرنے کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی ہمارے نزدیک جواب دہ ہیں، بند راستے کھول دیے جائیں تو دھرنا بھی ختم کر دیں گے۔ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ کے پی حکومت نے اب تک کوئی تعاون نہیں کیا، پارا چنار کے راستے بند ہونا صوبائی حکومت کے ناکام ہونے کی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم ڈبلیو ایم کا پارا چنار سے ایک ایم این اے ہے، کراچی میں احتجاج صرف مظلوم کی حمایت میں کیا گیا ہے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری نے وفد کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں ایران پاکستان تعلقات، علاقائی صورتحال، بالخصوص غزہ میں جاری ناجائز صہیونی ریاست کی جارحیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جمعیت العلماء کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری سے ملاقات میں کہا کہ اسلامی دنیا میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں امریکہ اور دیگر کی مکروہ سیاست ملوث ہے۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ فلسطین کی حمایت پر جے یو آئی کی کاوشوں اور پاکستان بھر میں شایان نشان غزہ یکجہتی مظاہروں کے انعقاد پر سلام پیش کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عالم اسلام فلسطینیوں کی حمایت میں مضبوط آواز بلند کرے، خطے کے اہم ممالک پاکستان، ایران، ترکیہ، سعودی عرب اور ملائیشیا دفاع غزہ اور اسرائیل کے خلاف ٹھوس اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش کو دفن کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کے بعد سحر ٹی وی کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کبھی بھی امت مسلمہ کا خیر خواہ نہیں رہا، امریکہ کو ہمیشہ اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں اور مسلسل صہیونی اسرائیلی ریاست کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں قیامت ڈھا دی گئی مگر انسانی حقوق کی یہ سنگین پامالیاں امریکہ کو نظر نہیں آتی۔ امریکہ اور سامراجی قوتیں مسلم دنیا کو آپس میں لڑانے کی سازشیں کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی دنیا میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں امریکہ اور دیگر کی مکروہ سیاست ملوث ہے، ایسی سیاست کو انسانیت تو نہیں کہا جا سکتا۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ قبلہ اول مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسلمانوں نے ہی اسے بار بار فتح کیا ہے، 1967 میں اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا، اقوام متحدہ نے بھی اسے تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان میں پشاور شہر کے میوزیم میں ایران شناسی کے مرکز کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے IRIB نیوز کے نامہ نگار کے مطابق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور کے میوزیم میں یہ اقدام عمل میں لایا گیا۔ مرکز ایران شناسی کے افتتاح کے موقع پر ایران کلچر ہاؤس کے ڈائریکٹر حسین چاکمی اور ایران کے ڈپٹی کونسلر جنرل حسین معظمی موجود تھے۔ اس موقع پر ایران کی جانب سے پشاور میوزیم کو کچھ تاریخی اور ثقافت تحائف پیش کیے گئے، جن میں روایتی ایرانی فنون سے متعارف کرانے والی مختلف اشیاء، قلعہ بم کا ماڈل اور سائرس کے چارٹر کا نمونہ وغیرہ شامل ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ پشاور میوزیم کی تاریخ 117 سال پرانی ہے اور وہ پاکستان کے قدیمی اور اہم میوزیم کے طور پر پہچانا جاتا ہے، جسے علاقائی ثقافت و تاریخ کے بعض آثار کے تحفظ کے حوالے سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ڈونلڈ ٹرمپ بدترین امریکی صدر کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے کئی بار جیمی کارٹر کو اس ملک کا بدترین صدر کہا تھا، اب انہیں واقعی ایک اچھا آدمی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صدر کارٹر کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، آئیے اب ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا آخری پروگرام سماعت فرمائیے۔ ولایت امام محمد باقر السلام سے ترتیب دیا گیا خصوصی پروگرام۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں سلام عرض ہے۔ سامعین، پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ سامعین، پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ماہ رجب المرجب، ماہ خدا کی آمد اور اس کی پہلی تاریخ کو امامت و ولایت کے پانچویں درخشاں ستارے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبری کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔
علوم آل محمد کا اسماء باقر، علوم آل محمد کا اسماء باقر، رموز کون و مکان کا ہے رازدان باقر، علی کرو ہے یہ من برے سلونی پر دیار جہل میں ہے علم کی عذاب بکر پہنچ نہ پا اس کے ساحل تک فضیلتوں کا ہے ایک بحر بے کراں بکر اسی کے ذکر میں مصروف ساقب و بوزر صدا و فکر کے پردے میں بھی نہاں بکر
سامعین، ماہ رجب کی پہلی تاریخ وہ مبارک تاریخ ہے کہ جب فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بابرکت اور پر نور وجود سے عالم ہستی کو روشن و منور کیا۔ ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام ساتویں معصوم اور پانچویں آفتاب امامت ہیں۔ ان کی زندگی تمام تر عقل و دانش سے تعبیر ہے، اور اسی حوالے سے آپ کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، یعنی عقلی مشکلات کو شگافتہ کرنے والے اور معرفت کی پیچیدگیوں کو آسان کرنے والے۔ آفتاب کی خصلت یہ ہے کہ وہ تاریکی کا پیچھا کرتا ہے، اور جیسے ہی زمانے کے افق پر جہل کے تاریک لمحات نمایاں ہوتے ہیں ان کو روشنی سے بدل دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا سب سے بڑا فیض ملوکیت کے ظلم و جور کے ماحول میں معرفت کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت یکم رجب المرجب 57 ہجری قمری بے مقام مدینہ منورہ ہوئی۔ سن پیدائش میں 56 تا 59 ہجری قمری کے درمیان اختلاف ہے، البتہ 57 ہجری قمری پر مورخین کی اکثریت کا اتفاق ہے۔ اس لحاظ سے واقعہ کربلا کے وقت آپ کا سن 4 سال تھا۔ یہ بھی ایک مصلحت خداوندی ہے کہ بیک وقت 3 معصومین میدان کربلا میں موجود تھے۔ شاید یہ قدرت کی طرف سے اس بات کا انتظام ہے کہ روز حشر جب اس ظلم کا انصاف ہو تو 2 معصومین بطور شاہد عینی موجود ہوں۔ ماں اور باپ کی جانب سے آپ کا شجرہ پاکیزہ ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام ہیں۔ ان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ پہلی علوی خاتون ہیں جن کے بطن سے علوی فرزند کی پیدائش ہوئی۔
میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، گلی سے ہے پنجتن کا غلام ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات نہیں کی بات کہیں وہی پختہ ہے تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں قمر ہوں شاعر بناوا میری ہے بادشاہ میں ہوں کے در کا بس ایک گدا میرا پنجتن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر خیر الانام میں تو پنجتن کا غلام میں پنجتن کا غلام میں تو پنجتن کا غلام میں غلام ابن غلام میں تو پنجتن کا غلام
شاعر مدح باقر العلوم میں یوں ردب اللسان ہے باقر کے اس شرف پہ زمانہ نثار ہے یہ عظمت حسین کا ایک حصہ دار ہے اس کم سنی پہ حق کو بھی کیا اعتبار ہے کاندھوں پہ جس کے حق کی امانت کا بار ہے مالک نے اس کو نام پیمبر عطا کیا یہ مصطفیٰ کے نام کا بھی ورثہ دار ہے شبر کا یہ نواسا ہے پوتا حسین کا تنہا یہ دو گھرانوں کا آئینہ دار ہے باقر کے دم سے زندہ ہیں اسرار کربلا یہ کربلا کا سب سے بڑا رازدار ہے سامن شیعہ عقیدے کے بموجب امامت کوئی انتخابی عہدہ نہیں ہے بلکہ خدا دادی وصف ہے جس کا تعین خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور ایک امام اپنے بعد آنے والی شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے اس عمل کو نس کہتے ہیں یعنی منشائے الہی کا اظہار امام علی ابن الحسین مناسب اوقات پر اپنے فرزند محمد کی امامت کے متعلق بیان فرماتے تھے امام باقر علیہ السلام کی دلیل امامت میں امام باقر علیہ السلام کے نام آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو آپ نے جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے امام باقر علیہ السلام کو پہنچایا۔ اس سلام کی اہمیت یہ ہے کہ جس رسول کو سلام کرنا ساری انسانیت اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہو، وہ ذات مقدس امام باقر علیہ السلام کو سلام پہنچاتی ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کا شمار معزز اصحاب رسول میں ہوتا ہے۔ آبان بن تغلب، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے، روایت کرتے ہیں کہ جابر مسجد میں اکثر صدا دیتے تھے، اے باقر العلم، اے باقر العلم۔ لوگوں کے پوچھنے پر جابر جواب دیتے تھے کہ رسول خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اپنی عمر کے آخری حصے میں میرے ایک فرزند سے ملاقات کرو گے جو میرا ہم نام ہوگا اور علوم کے حقائق کو شگافتہ کرے گا۔ محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ وہ جابر کے ہمراہ بیٹھے تھے تو امام سجاد علیہ السلام اپنے کمسن بیٹے محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ آئے اور امام نے اپنے فرزند سے کہا کہ اپنے چچا کے سر کا بوسہ لو۔ اس وقت جابر بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ جابر کے پوچھنے پر امام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا محمد ہے۔ جابر نے امام باقر علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا اور کہا، اے محمد، رسول خدا نے تجھ کو سلام بھیجا ہے۔ محمد باقر نے وعلیکم السلام کہہ کر جواب دیا۔ قبل از وجود جس کو پیمبر کریں سلام، قبل از وجود جس کو پیمبر کریں سلام، بے شک وہ دین حق کا کوئی ذمہ دار ہے۔ اس سے کھلا ہے شان امامت کا مرتبہ، جابر صحابی ہو کے بھی اس پر نثار ہے۔
سامعین، ان روایات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آنے والے حالات سے آگاہ تھے کہ عہد امامت سید سجاد علیہ السلام تک پہنچنے تک امت کا مزاج اس قدر بگڑ جائے گا کہ امام مفترض الطاعۃ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا امام بنا لیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی دیگر بزرگان دین اور اولیاء خدا کی مانند اپنے علم و عمل سے دین اسلام کی بہترین خدمت کی۔ معاشرے میں دینی اقدار و تعلیمات کا فروغ، غلط نظریات پر تنقید اور ان کا تجزیہ و تحلیل، اور مختلف علمی و دینی میدانوں میں بہترین اور مفید شاگردوں کی تربیت اسلامی معاشرے کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمات کا ایک حصہ ہیں۔ عظیم اہل سنت دانشور ابن حسم امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، اس عظیم امام اور پیشوا کو باقر العلوم یعنی علوم کو چیرنے والے کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ علوم کی پیچیدہ گتھیاں سلجھاتے تھے۔ ان کا علم و عمل انتہائی زیادہ اور رفتار و اخلاق پسندیدہ تھا، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اطاعت خدا میں بسر کی تھی۔
جب
تامل حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے آیات الہی کی تفسیر اور قرآن مجید کے معنوی حقائق کی تشریح و وضاحت کے سلسلے میں بہت زیادہ کوششیں کیں۔ اسی بنا پر آیات قرآن کی تشریح کے سلسلے میں بہت زیادہ روایات نقل ہوئی ہیں۔ آپ فقہ و حدیث اور تفسیر کو بیان کرنے میں دو اہم اصولوں یعنی قرآن اور سنت پر زور دیتے تھے اور اپنے اصحاب سے فرماتے تھے کہ جب بھی میں تمہارے سامنے کوئی حدیث بیان کروں تو جان لو کہ اس حدیث کا سرچشمہ کتاب خدا ہے۔ آپ کی امامت کے ابتدائی برسوں میں معاشرے کے اندر عقلی و کلامی بحثوں کی کوئی جگہ نہیں تھی اور دین کے حقائق کے بارے میں گہرا غور و فکر اور تدبر بدعت سمجھا جاتا تھا۔ ایسے حالات میں امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے درسوں میں عقلی بحثیں شروع کیں اور لوگوں کو مختلف علوم میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی دعوت دی۔ آپ حقائق کے ادراک میں عقل کے کردار کو انتہائی اہم سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے فرمایا، خدا لوگوں کا ان کی عقل کے حساب سے مؤاخذہ کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے 18 سالہ دور امامت میں ایک عظیم اور وسیع علمی تحریک کی بنیاد رکھی اور اپنے فرزند ارجمن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں ایک عظیم اسلامی یونیورسٹی کے قیام کے اسباب فراہم کیے۔ آپ کا علمی دائرہ انتہائی وسیع تھا اور صرف کلامی اور فقہی علوم تک محدود نہیں تھا۔
سامعین، امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک ممتاز صحابی اور شاگرد جابر بن یزید جوفی کہتے ہیں، میں نوجوانی کے دور میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کہاں سے اور کس کام کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں اور آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ آیا ہوں۔ امام علیہ السلام نے خندہ پیشانی سے میرا خیر مقدم کیا اور مجھے ایک کتاب دی۔ اس طرح میں ان کے شاگردوں میں شامل ہو گیا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ جابر بن یزید جوفی کو 70,000 حدیثیں یاد تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے خوبصورت ترین لمحے وہ تھے جب وہ اپنے خدا سے راز و نیاز کر رہے ہوتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے والد کافی دیر تک گھر نہ آئے۔ میں اس پر پریشان ہو گیا اور مسجد کی طرف گیا، دیکھا کہ میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام مسجد کے ایک گوشے میں خدا سے راز و نیاز میں مشغول ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر کہہ رہے تھے، اے پاک و منزہ خدا، تو پروردگار حق و حقیقت ہے۔ خدایا، میں نے تیرے سامنے عبودیت و بندگی اور فروتنی کی بنا پر سجدہ کیا ہے۔ خدایا، میرے نیک اعمال ناچیز ہیں، پس تو میرے ان اعمال میں اضافہ فرما اور قیامت کے دن مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی عفو و بخشش کا حقدار قرار دے، کیونکہ صرف تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا مہربان ہے۔
سامعین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہمیشہ اپنے پیروؤں کو اس بات سے خبردار کرتے تھے کہ کہیں وہ رائے حق کی سختیوں کی بنا پر اس سے دستبردار نہ ہو جائیں۔ آپ فرماتے تھے، حق اور حقیقت کے بیان کی راہ میں استوار اور ثابت قدم رہو، کیونکہ اگر کسی نے مشکلات کی بنا پر حق کا انکار کیا اور اس سے چشم پوشی کی تو وہ باطل راستے میں زیادہ مشکلات سے دوچار ہو جائے گا۔ امام کی تعبیر کے مطابق، جادہ حق روشن اور سیدھا راستہ ہے۔ اگر انسان اس سیدھے راستے سے ہٹ گیا تو وہ باطل کی بھول بھولیوں میں بھٹک کر بے پناہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی نظر میں دانشور دانائی کے مظہر اور حکمراں انتظامی طاقتوں کی حیثیت سے قوموں کی سعادت یا شقاوت کے راستے تک پہنچنے کے اہم عوامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی میری امت کے دو گروہ نیک و صالح ہوئے تو میری پوری امت نیک و صالح ہوگی، اور اگر یہ دو گروہ برے اور بدعنوان ہوئے تو میری تمام امت کو برائی اور بدعنوانی کی طرف لے جائیں گے۔ ان میں سے ایک گروہ فقہا اور دانشور ہیں اور دوسرا گروہ حکمراں اور فرما روا ہیں۔ اموی حکمراں لوگوں میں امام محمد باقر علیہ السلام کی مقبولیت سے ہمیشہ پریشان اور خوفزدہ رہتے تھے۔ امام علیہ السلام کے دور میں کئی اموی حکمراں گزرے، جن میں سے ہشام بن عبد الملک نے آپ سے سب سے زیادہ سخت رویہ اور سلوک روا رکھا۔ اس کے مقابلے میں امام علیہ السلام نے بھی خاموشی کا راستہ اختیار نہیں کیا اور خوف و وحشت کی فضا کے باوجود حکمرانوں کی برائیوں کو حتیٰ ان کے سامنے بھی آشکار کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ستمگروں اور ظالموں کے ساتھ رویے اور سلوک کے بارے میں فرماتے ہیں،
اقتدار و طاقت کے ہتھیار کو ان کے خلاف استعمال کرنا چاہیے جو لوگوں پر ظلم اور زمین میں سرکشی کرتے ہیں۔ انہیں ناصر کے سامنے جان کے ساتھ جہاد کا پختہ عزم رکھنا چاہیے، جیسا کہ دل میں بھی ان کے ساتھ بغض و عداوت رکھنی چاہیے۔
سامعین، امام محمد باقر علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے پروگرام کا اختتام امام علیہ السلام کے ان زرین اقوال سے کرتے ہیں۔ علامہ محمد بن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ جابر جوفی کا بیان ہے کہ میں ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ملا تو آپ نے فرمایا، اے جابر، میں دنیا سے بالکل بے فکر ہوں، کیونکہ جس کے دل میں دین خالص ہو وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا چھوڑی ہوئی سواری، اتارا ہوا کپڑا اور استعمال کی ہوئی عورت ہے۔ مومن دنیا کی وقع سے مطمئن نہیں ہوتا اور اس کی دیکھی ہوئی چیزوں کی وجہ سے نور خدا اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔ مومن کو تقوی اختیار کرنا چاہیے کہ وہ ہر وقت اسے متنبہ اور بیدار رکھتا ہے۔ سنو، دنیا ایک سرائے فانی ہے، اس میں آنا جانا لگا رہتا ہے، آج آئے اور کل گئے، اور دنیا ایک خواب ہے جو کمال کے مانند دیکھی جاتی ہے اور جب جاگ اٹھے تو کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، تکبر بہت بری چیز ہے، یہ جس قدر انسان میں پیدا ہوگا اسی قدر اس کی عقل گھٹے گی۔ کمینے شخص کا ہر بار گالیاں بکنا ہے۔ ایک عالم کی موت کو ابلیس 90 عابدوں کے مرنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ 1000 عابد سے وہ ایک عالم بہتر ہے جو اپنے علم سے فائدہ پہنچا رہا ہو۔ میرے ماننے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، رونے والا بخشا جاتا ہے، اور جس رخسار پر آنسو جاری ہوں وہ ذلیل نہیں ہوتا۔
پروردگارہ، ہم اس مبارک موقع پر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ راہ مستقیم کی ہدایت رہنمائی کرنے والے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیج، اور ہماری آنکھوں سے غفلت و جہالت کے پردے ہٹا دے، تاکہ معرفت کے نور کے ساتھ ہم تیرے پاک اولیاء کے راستے پر چل سکیں۔ سامعین، انہی رائس کے ساتھ اس پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اس امید کے ساتھ کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے علمی کمالات اور فیوز و برکات سے آپ مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں، اتنا آسان نہیں جذبات چھپائے رکھنا۔ آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا، خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا، اور دہلیز پہ نظروں کو جمائے رکھنا۔ آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی، دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی، اپنے سینے میں امنگوں کو جگائے رکھنا۔ آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے آتے ہوں گے، آ رہے ہیں ابھی آ جائیں
آس کے دیپ نگاہوں میں جلائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک, باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک, گل نرجس کی مہک دل میں بسائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, وہ اسی شرط پہ آئیں گے تمہارے گھر میں, وہ اسی شرط پہ آئیں گے تمہارے گھر میں, گھر میں مولا کا زاخانہ سجائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, کیا ڈرائیں گی اندھیروں کی سہائی ہم کو, کیا ڈرائیں گی اندھیروں کی سہائی ہم کو, کربلا والے ہیں دنیا کو بتائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, الجل کہتے رہو چاہے اجل آ جائے, الجل کہتے رہو چاہے اجل آ جائے, اس صدا سے دل باطل کو ہلائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, داغ ماتم کے نہیں یہ ہے عقیدے کے چرا, داغ ماتم کے نہیں یہ ہے عقیدے کے چرا, ان چراغوں کو ہواؤں میں جلائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا, ان کو خورشید قیامت کی تپش سے نہ ڈرا, ان کو خورشید قیامت کی تپش سے نہ ڈرا, جن کی فطرت ہے غم شاہ کے سائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا, موج آئے گی عریضہ تیرا لینے تجھ سے, موج آئے گی عریضہ تیرا لینے تجھ سے, آج ساحل پہ مسلے کو بچھائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا. Thank you.
Thank you.